سورت القمر، مکی سورت ہے، 3 رکوعات ہیں اور 55 آیات. یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت، قریب آ گئی. کیا چیز؟ الساعة، قیامت کی گھڑی. وانشق القمر، اور شق ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا چاند. قیامت کے قریب آنے اور چاند کے شق ہونے میں باہم کیا مماثلت ہے، کیا تعلق ہے؟ پچھلی سورت کی طرف ہم نظر ڈالتے ہیں تو آخری آیات میں سے ایک آیت ہے، عزفت العازفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، یعنی قیامت. وہاں سورت کے اختتام میں اس بات کا ذکر کیا گیا اور یہاں سورت کی ابتدا میں اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر ساتھ ہی قرب قیامت کی ایک اور دلیل شق قمر کا ذکر کیا گیا، کیونکہ قیامت کی نشانیاں جن کی تفسیر آتی ہے ان میں سے ایک نشانی چاند کا شق ہونا بھی ہے، اور وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ میرا آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قیامت کے آنے میں پھر دیر نہ ہوگی. کس اعتبار سے؟ آپ سے پہلے جتنا زمانہ گزرا، آپ کے بعد اس سے بہت کم زمانہ گزرے گا. اسی لیے اقتربت الساعة، کہ آپ کی آمد کے بعد اب دنیا کی زندگی ختم ہونے کو ہے، قیامت قریب آتی جا رہی ہے. بنیادی طور پر شق قمر یا چاند کا دو ٹکڑے ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہاں اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ معجزہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے، اور آپ کی نبوت قیامت کے قریب آنے پر دلیل ہے. ایک اور اعتبار سے بھی کہ جس طرح اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت بھی آ سکتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت جب آ جائے گی تو ستارے سیارے اپنی جگہ قائم نہ رہیں گے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. زمین پر بھی زلزلے ہوں گے، اور دوسری طرف ستاروں سیاروں کا بھی باہم ٹکرانا وجود میں آئے گا. کفار مکہ قیامت کی آمد کا یقین نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے اور زلزلے آنے لگے اور زمین پر اور آسمانوں پہ ٹوٹ پھوٹ ہو. تو ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم نے چاند جیسی چیز کو ٹکڑوں میں بٹتے دیکھا اور پھر جڑتے دیکھا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو بنانا اور بنا کے توڑنا اور توڑ کے جوڑنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اقتربت الساعة، قریب آ گئی قیامت کی گھڑی، یعنی جس کی خبر تم کو دی جا رہی ہے کہ قیامت قریب ہے، وہ قریب آ رہی ہے، قریب آ چکی ہے، اور اس نظام کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ آغاز شق قمر کے واقعے سے ہو گیا ہے. اگر چاند پڑ سکتا ہے تو زمین بھی پڑ سکتی ہے، دیگر ستارے سیارے بھی پڑ سکتے ہیں. اب یہ شق قمر کا واقعہ کیا واقعہ ہے؟ اس کی تفصیلات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا تھا، کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا. اور یہی تفسیر اس کی جمہور نے کی ہے. جمہور کا کیا مطلب ہے؟ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت میجورٹی کی رائے پر مبنی ہوتی ہے یا میجورٹی کی رائے سے متعلق ہوتی ہے. تو جب ہم تفسیر میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں یا کہیں کسی تفسیر میں آپ پڑھیں تو جمہور کا مسلک یہی ہے یا جمہور کی رائے یہی ہے تو مطلب ہے علماء کی میجورٹی کا اسی پر اتفاق ہے. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ علماء کے درمیان یہ بات متفق ہے کہ انشقاق قمر آپ کے زمانے میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے. صحیح سند سے ثابت احادیث تواتر کے درجے پر اس کی دلالت کرتی ہے, یعنی بہت زیادہ احادیث اس بارے میں بیان ہوئی ہیں. اس زمن کی جو مختلف احادیث ہیں ان میں جو تفصیلات آتی ہیں ان کا خلاصہ, یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. قمری مہینے کی 14ویں شب تھی, یعنی 14ویں کا چاند تھا. وہ چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا, یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف نظر آیا, یعنی آدھا آدھا نظر آیا. یہ کیفیت بس ایک لمحے کے لیے رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منیٰ میں تشریف فرما تھے. آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو, لیکن کفار کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے, اس لیے ہماری نگاہوں کو دھوکا ہو گیا. چاند ٹکڑے نہیں ہوا, ہماری نگاہوں کو کچھ کر دیا گیا, نظر بندی کر دی گئی. دوسرے لوگ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جادو کر سکتے تھے, تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے, یعنی جتنے بھی باقی لوگ موجود ہیں سبھی پر جو جادو ہو گیا, اگر جادو ہی تھا تو سب پر تو نہیں ہو سکتا تھا. باہر کے لوگوں کو آنے دو, یعنی جو لوگ اس مجلس میں نہیں تھے یا مکہ سے باہر تھے اب ان کو آنے دو, ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا. باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے گواہی دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ ماننے والے نہ مانے. اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو عقل پرست ہیں وہ اس میں شک کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جڑ کر جڑ گئے. اصل میں یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی طاقت کی طرح سمجھتا ہے. جس شخص کو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ رب العزت کی طاقت ہر چیز سے بڑھ کر ہے, صرف ایک کن کا اشارہ کافی ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے, ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. بہرحال بعض اور لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ چاند ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں نظر آتی, اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو پھر دنیا کی دوسری تاریخوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں ملتا. اور اسی قسم کے کچھ اور اشکالات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک عالمی نشانی تھی, پھر صرف اہل مکہ ہی کو نظر کیوں آئی. تو اس کے بھی علماء نے جواب دیے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کیفیت ایک لمحے بھر کے لیے رہی تھی, ایسا نہیں تھا کہ پوری رات چاند دو حصوں میں بٹا رہا اور سویر کو جا کے جوڑا کہ پوری دنیا کے لوگ دیکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ چاند رات کے وقت ایک مخصوص حصے میں نظر آتا ہے, پوری دنیا میں نظر نہیں آتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس رات مکہ میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور ابھی صرف طلوع ہوا تھا تو اس وقت دنیا کے بہت سے علاقوں میں ابھی رات ہوئی نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ سورج کی طرح طلوع ہوتا ہے نا افق پر, اور ابھی نیا نیا طلوع ہوا ہی تھا اور اسی وقت یہ واقعہ ہوا اور پھر ختم ہو گیا, یعنی ایک لمحے بھر میں سارا سین جو ہے وہ برابر ہو گیا. اب آپ سوچیے کہ جس وقت وہ ابھی طلوع ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ وہ اسی طرح طلوع ہو رہا. اگر طلوع ہو بھی تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سارا وقت چاند کو دیکھتے رہے. آپ دیکھیے جو سورج گرہن لگتا ہے کتنی دنیا میں دھوم مچتی, آج اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج گرہن ہوگا, اخباروں میں خبریں آتی ہیں, ٹیلی ویژن میں آتی ہیں, اور پھر ٹائمنگ بتائے جاتے ہیں فلاں ملک میں اس وقت دکھے گا, فلاں میں اس وقت, فلاں میں اس وقت. اور ریسنٹلی کئی واقعات ہوئے سورج گرہن کے, آپ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کو ملاحظہ کیا. اتنے اعلانات کے باوجود بھی ہارڈلی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو دیکھ پاتے ہیں. کئی دفعہ چاند گرہن ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی. اگر آج آپ سے پوچھا جائے کہ کس رات کا چاند ہے تو شاید بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو, حالانکہ چاند روز طلوع ہوتا ہے, روز ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ واقعی جو اس کے طلوع ہونے کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے سبق بھی لیتے ہیں. اور آل دا ٹائم اسے واچ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بعض مقامات پر بعض جگہوں پر عربوں کے علاوہ دوسرے علاقے کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا اور اس کا ذکر کیا. مثلا مالی بار کے راجا کے مسلمان ہونے کی وجہ ہی یہ بنی کہ اس نے بھی یہ واقعہ خود ملاحظہ کیا تھا, اور جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ پیغمبر اسلام کے معجزے کے طور پر ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا تھا. یہ واقعہ ہندوستان کی مشہور اور مستند تاریخ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے, یعنی اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ مالی بار کے مہاراجہ نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا اور اپنے روزنامچے میں پھر لکھوایا بھی اس کو, اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شہاب ثاقب کا ٹوٹ کے گرنا, یعنی ہمارے نزدیک چاند جیسی بہت بڑی چیز کا ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہونا اور پھر جڑ جانا, یہ کیسے ممکن ہے؟ واقعی مشکل لگتا ہے نا. ایک چھوٹا سا بال یا ایک پتھر کا ٹکڑا بھی آپ کو توڑنا تو خاصی طاقت اور قوت چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر طرح کی قوت ہے, اور پھر اس کا ٹکڑے ہو جانا تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں. کتنے ہی ستارے سیارے ہیں جو روز ٹوٹتے ہیں, میٹیورز کی بارش ہوتی رہتی ہے, شہاب ثاقب زمین تک بھی آتے ہیں. کئی پتھروں کے بارے میں کہا جاتا نا کہ یہ زمین کے نہیں ہے, یہ لوہے کے ٹکڑے یہاں کے نہیں ہیں, یہ فضا سے گرے ہوئے ہیں. اگر یہ ٹوٹ پھوٹ ویسے بھی ہوتی رہتی ہے مختلف ستاروں سیاروں میں, تو آخر چاند کا ہی ٹوٹنا کیوں ناممکنات میں سے ہے؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے, جدید تحقیقات یہ بھی بتاتی ہیں کہ بہت سے ستارے ٹوٹتے ہیں لیکن دوبارہ جڑ بھی جاتے ہیں. یعنی ایک ٹکڑا الگ ہوا اور پھر کسی اور راؤنڈ میں وہ جا کے پھر جڑ گیا. کیوں جڑتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایک گریویٹیشنل پل ہوتی ہے. جیسے زمین کے اندر گریویٹیشنل پل ہے, اسی طرح جو باقی سیارے ہیں ان کے اندر بھی ہے. اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس پل کی وجہ سے ان کا جڑنا بھی ناممکنات میں سے نہیں, ممکنات میں سے ہے. اور اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے ہوا تو پھر تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. بہرحال اس بات پر زیادہ وقت لگانے کی بجائے آگے چلتے ہیں, اس لیے کہ جن کو نہیں ماننا ان کو جتنے بھی دلائل دیے جائیں وہ نہیں مانیں گے. ابھی ریسنٹلی ایک میل آئی تھی, معلوم نہیں اس کی حقیقت کیا, کیونکہ انٹرنیٹ پہ جو مواد سرکولیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بعض اوقات آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بہرحال اس میں جو واقعہ لکھا ہوا وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. کہ ایک مصری جیولوجسٹ ڈاکٹر زغلول النجار کے ساتھ ایک ٹی وی انٹرویو میں میزبان نے ان سے سورۃ القمر کی پہلی آیت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اس آیت میں کوئی حیرت انگیز سائنسی حقائق ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس آیت سے متعلق ایک واقعہ بتانا چاہیں گے. ڈاکٹر زغلول نے ایک بار مغربی برطانیہ کے کارڈف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دیا. حاضرین میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل تھے. قرآن میں موجود سائنسی حقائق پر ایک ڈائیلاگ چل رہا تھا. اتنے میں ایک مسلمان نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا, سر کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات میں قرآن میں موجود سائنسی حقائق کی طرف کوئی اشارہ محسوس کرتے ہیں؟ یہ طرح بتسا ونشق القمر میں. ڈاکٹر النجار نے کہا نہیں, کیونکہ سائنسی ڈسکوریز کو سائنسی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے, جبکہ ایک معجزہ ایک سپر نیچرل چیز ہے جس کو عام واقعات کی طرح نہیں سمجھا جا سکتا. واقعی معجزہ صرف ان لوگوں کے لیے حق کی گواہی کی طرح ہے جنہوں نے ہم کو وہیں پر دیکھا ہو. اگر اس واقعے کا ذکر قرآن و سنت میں نہ ہوتا تو ہم جدید مسلمان اس پر کبھی ایمان نہ لاتے. پھر ڈاکٹر نجار نے شام کے شک ہونے کا واقعہ سنایا, جس طرح اس کا ذکر سنت کی کتب میں ملتا ہے, یعنی احادیث کی روشنی میں سنایا. ایک برطانوی مسلمان نوجوان جس نے اپنا نام داؤد موسیٰ پٹ کاک بتایا, جو ایک برٹش اسلامک پارٹی کا سربراہ تھا, وہ بولا, اگر آپ اجازت دیں تو کیا اس معاملے میں میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نجار نے کہا, جی ضرور. اس نے کہا کہ اسلام لانے سے قبل جب میں مختلف ادیان کا مطالعہ کر رہا تھا, ایک مسلمان طالب علم نے مجھے قرآن کے ترجمے کا نسخہ دیا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو گھر لے گیا. پہلی سورت جو میں نے پڑھی وہ سورۃ القمر کی یہی آیت تھی, یعنی سورۃ القمر تھی اور اس کی یہی آیت. میں نے خود سے پوچھا, کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند شک ہو کر دوبارہ جڑ گیا ہو؟ وہ کون سی قوت ہے جو یہ واقعہ کر سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ اس آیت کی وجہ سے میں مزید پڑھنے سے رک گیا. کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے جو اس طرح کی باتیں کرتی کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر جڑ گیا. تو انہوں نے قرآن پاک بند کر کے رکھ دیا اور اپنی زندگی میں دوبارہ مشغول ہو گیا. لیکن اللہ جانتا تھا کہ میں حق کی تلاش میں کتنا مخلص تھا. اس لیے ایک دن اللہ نے مجھے ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھایا جس پر ایک ٹاک شو آ رہا تھا. اس میں ایک برطانوی کمنٹیٹر 3 امریکی ایسٹروناٹس کو اس بات کا الزام دے رہا تھا کہ سائنسدان کتنا زیادہ پیسہ اسپیس کی مہنگی پروازوں پہ ضائع کرتے ہیں جبکہ دنیا میں اتنی غربت، فاقہ، بیماریاں اور پسماندگی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہتر ہوتا اگر یہی پیسہ زمین کی ترقی پہ لگایا جاتا. جواب میں تینوں آدمیوں نے اس خرچے کا دفاع کیا، یعنی ایسٹروناٹس نے، کہ یہ پیسہ دراصل کبھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ ٹیکنالوجی کی ترقی میں ہی استعمال ہوتا ہے. اسی بات کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک بار ایک آدمی چاند پہ اتارا گیا جس کا خرچہ 100 ملین ڈالر ہوتا ہے. اس آدمی کے چاند پر بھیجے جانے کا مقصد امریکی پرچم کو وہاں نصب کرنا نہ تھا بلکہ چاند کی اندرونی آمیزش کو اسٹڈی کرنا تھا. اس کاروائی کی وجہ سے ان کو ایک ایسی حیرت انگیز چیز معلوم ہوئی جو کہ اس سے دگنا پیسہ بھی خرچ کیا جاتا تو لوگ کبھی نہ مانتے. میزبان نے دریافت کیا کہ وہ کیا تھی. انہوں نے جواب دیا کہ چاند ایک مرتبہ شک ہوا تھا اور پھر دوبارہ جڑا تھا. میزبان نے مزید پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا. سائنٹسٹ نے جواب دیا کہ ان کو ایک بدلے ہوئے پتھر کی پٹی ملی جو چاند کو اس کی سطح سے لے کر کور تک کاٹ رہی تھی اور دوبارہ کور سے سطح تک. انہوں نے کہا کہ ہم نے زمین کے جیولوجسٹ سے مشورہ کیا جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ فینومینا صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے اگر چاند کبھی ٹکڑے ہو کر جڑا ہو. برطانوی نوجوان نے کہا میں اپنی کرسی سے اچھل کر اٹھا یہ بات کہتے ہوئے کہ اللہ نے امریکیوں سے 100 ملین ڈالر خرچ کروا کر ایک ایسی بات آج کے مسلمانوں کو ثابت کر دی جو دراصل 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ دی گئی. یہ دین تو لازم سچا ہی ہوگا. نوجوان نے مزید کہا کہ پھر میں نے قرآن دوبارہ کھولا اور سورۃ القمر پڑھی جو میرے اسلام کے قبول کرنے کا ذریعہ بنی. اس طرح بتساہ ونشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند شک ہو گیا. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان یرو آیتن، اور اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھیں، یعرضوا، تو منہ موڑ جاتے ہیں. یعنی لوگ بڑے سے بڑے معجزے کو بھی جادو قرار دے کر اعراض برتتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور کیا کہتے ہیں، سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جادو ہے گزرنے والا. مستمر کا لفظ میم رے وے سے ہے، مر یمر اسی سے ہے. استمرار کہتے ہیں دیر تک قائم رہنے کو، یعنی کسی کام کا ہونا اور پھر دیر تک قائم رہنا. جادو جیسی چیزیں اگرچہ مختصر وقت کے لیے نظر آتی ہیں لیکن ان کا اثر دیر تک دل و دماغ پہ قائم رہتا ہے. اسی لیے مستمر کا معنی شدید بھی کیا گیا ہے یا قوی بھی کیا گیا ہے. مر یمر و مرور گزرنے کو کہتے ہیں، اس سے مستمر گزرنے والا، پھر دوسرا معنی صرف گزرنے والا نہیں بلکہ دیر تک قائم رہنے والا، یعنی فوری گزر جانے والا نہیں بلکہ اپنا اثر باقی رکھنے والا. اور پھر اس بنا پر اس میں قوت اور شدت کا معنی بھی آ گیا. آپ سب اس وقت تھوڑا سا اس بات کے لیے تیار رہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کے الفاظ کم ہیں، مختصر ہیں، مشکل ہیں، لیکن معنی بہت زیادہ ہیں. یعنی کم لفظوں میں بہت بڑی بڑی بات کی گئی. اس لیے اگر میں اس کا صرف لفظی ترجمہ کر کے گزر جاؤں تو بات نہیں بنے گی. مثلا لفظی ترجمہ کیسے ہوگا، اور وہ کہتے ہیں جادو ہے چلنے والا یا گزرنے والا، تو کیا سمجھیں گے جب تک کہ لفظ کی تہ میں نہ جائے. یعنی انہوں نے اس واقعے سے اثر لیا، وہ اثر ان کے دل پر قائم رہا. تھا تو وہ معجزہ، معجزے کو انہوں نے جادو کہا. اور کیا کہا؟ کہ ایسا جادو ہے جس کا اثر دیر تک رہا. اپنے آپ کو رکھیے ان کی جگہ پر، اگر آپ کو یہ معجزہ دکھایا جائے اور آپ کی آنکھیں یہ سب دیکھیں، آپ کے دل کا حال کیا ہوگا؟ کیا دنوں تک اس بات کو سوچتے نہیں رہیں گے؟ چلیے یہ تو بہت بڑی بات ہے. کوئی بھی واقعہ جو ان یوزول ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، پہلی دفعہ سنتے ہیں، اس کا اثر دیر تک رہتا ہے آپ پر. مثلا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ شروع شروع میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو آپ کے اوپر اثر زیادہ ہوتا تھا، اور ایک ایک آیت کا اثر دنوں تک رہتا تھا. फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आदि हो गए और अब आप जो भी आयत पढ़ते हैं कहते हैं हाँ ये पीछे वाकया गुजर चुका है, इसका हमें मालूम है, इसकी हकीकत मालूम, इसकी डिटेल मालूम है। लेकिन जब तक किसी चीज की तफसील मालूम न थी, एक एक बात हैरान करती थी और दिल पर जमी रहती थी। अहले मक्का के दिल पर भी इस मौजज़े ने असर किया, लेकिन क्या कहते झुटला दिया, सिहर मुस्तमर। अब मुस्तमर के माने को महसूस करेंगे तो उनकी बात समझ में आएगी। ये तो चलता हुआ जादू है, यानी पक्का जादू है, शदीद जादू है। और मुस्तमर का माना अगर सिंपल गुजरने वाला किया जाए तो ये भी माना किया जा सकता है कि एक जादू है जिसका अभी तो असर हुआ है लेकिन वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। तो गोया उन्होंने ईमान लाने की बजाय इसे जादू करार दिया। वक्त जबू और झुटला दिया, वक्त अहुआ अहम और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, यानी अपनी दुनिया में फिर लग गए। वकुल अम्र मुस्तकर और हर काम का वक्त मुकर्रर है। मुस्तकर इसका रूप क्या है, आफ्रेरिन करार पकड़ने वाला या मुकर्रर वक्त, यानी कोई भी काम जो अच्छा हो या बुरा हो उसका नतीजा कभी ना कभी जरूर निकलता है, लेकिन हर चीज के नतीजे के लिए एक वक्त मुकर्रर है। ये बात उनसे क्यों की गई कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, ये बात इसलिए की गई कि वो कहते थे कि हम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे हैं, इस मौजज़े का हमने इनकार कर दिया है तो हम पर अज़ाब क्यों नहीं आ जाता। तो उन्हें बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं कि इधर तुम झुटलाओ और उधर तुम पर अज़ाब आ जाए, वो तो अपने वक्त पर आएगा। वकुल्लु अम्रिन मुस्तकर हर काम का वक्त मुकर्रर है, हर काम का नतीजा निकलने वाला है।